بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. جزء عمّا كي تفسير درس جاري هي ولكن اسم سورة الشرح مختصر تفسير بيان کرتے ہیں. رشاد باري تعالى هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. اس عظيم صورت میں جو بنیادی پیغام ہے وہ رسالت کا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول ہیں. الایمان بالرسل میں سے جو سب سے بنیادی حصہ ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم پر ایمان, اور خصوصی ذکر ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کے بعض خاص انعامات اور احسانات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی علیہ وسلم پر فرمائے ہیں, ان میں سے بعض کا ذکر. بعض کا ذکر صورت الضحى میں گزر چکا ہے, اسے جو پہلی صورت ہے, اور جو باقی کی انعامات اور احسانات ہیں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کیے ہیں, بہت سارے انعامات اور احسانات کے ساتھ ساتھ. اس صورت کی ابتدا استفہام سے ہوئی ہے, الم نشرح لک صدرک, کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا. اور یہ استفہام جو استفہام تقریری ہے یا اقراری ہے, یعنی ہم نے یقیناً آپ کے سینے کو کھول دیا ہے. اور استفہام سے جب یعنی کوئی جملہ شروع ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شوق پیدا ہوتا ہے, اور جس کی تعلق سے سوال کیا جا رہا ہے اس سے پہلے آپ قد اور فعل ماضی لگا دیں, یعنی یقیناً تحقیق یہ ہو چکا ہے معاملہ. لم نشرح لک صدرک یعنی قد شرحنا لک صدرک, یقیناً اور یہ حق ہے. اور انشراح الصدر سے مراد کیا ہے, سینے کھولنے سے کیا مراد ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری زندگی میں حالات کے بدلتے ہوئے ہمارے سینے میں جو کیفیت وہ بدلتی رہتی ہے. بعض اوقات ہم سینے کو کشادہ پاتے ہیں جب خوش ہوتے ہیں, بعض اوقات سینے کو تنگ پاتے ہیں جب کوئی پریشانی طاری ہو جاتی ہے. تو سینے کی کشادگی اور سینے کی جو تنگی ہے ہماری زندگی میں اس کو بہت گہرا اثر ہوتا ہے, خوشی اور غمی کے اعتبار سے. اور اس کی دو قسمیں انشراح الصدر کی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کی ہم جب بات کرتے ہیں تو اس کی ایک ہے حسی اور دوسرا معنوی. معنی جو میں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ حالات کے بدلتے ہوئے ہمارے سینہ جو ہے اس میں تنگی اور کشادگی کی حالت بدلتی رہتی ہے. جو حسی ہے وہ خاص ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, یعنی حقیقتاً محسوس طریقے سے سینے کو چاک کر دیا گیا اور اسے کھول دیا گیا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں معجزہ تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کے لیے, بچپن میں تقریباً 5 سال کی عمر میں سینے کو کھول دیا گیا, اور 2 فرشتے آئے, سونے کا برتن تھا اس میں زمزم کا پانی تھا, اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو کھول دیا گیا اور دل نکال کر اس زمزم کے پانی سے دھویا گیا, پھر دل کو واپس کر دیا گیا. بعض لوگ کہتے ہیں دل نکالے گا کیسے ممکن ہے, میڈیکل سائنس تو کہتی ہے یہ ہوگا وہ ہوگا. یہ میڈیکل سائنس کہتی ہے جو رب نے کرنا وہ کن فیکون ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ یہ حق ہے, صحیح حدیث میں ثابت ہے. ہم کہتے ہیں آمنا وصدقنا, چاہے میڈیکل فیلڈ جو بھی کہے کہتی رہے, ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے. جو اللہ نے فرمایا ہے, جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ حق ہے. اور پھر معجزہ کیا ہوتا ہے؟ جو عقلوں کو عاجز کر دے, میڈیکل فیلڈ کو عاجز کر دے, وہی تو معجزہ ہوتا ہے نا. میڈیکل فیلڈ عاجز نہ ہو تو معجزہ تو نہ ہوا نا, یہی تو نا معجزہ. اللہ تعالیٰ کی آیت, جب ہم آیت کی بات کرتے ہیں آیت وہ چیز ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کمال قدرت اور وحدانیت پر دلالت کرتی ہے. یاد رکھیں کتنی بڑی عظمت ہے. ہم سورج کو دیکھتے ہیں کتنا عظیم مخلوق ہے, تو رب اس سے بڑھ کر کتنا عظیم ہوگا. آسمانوں کو دیکھ کتنا وسیع آسمان ہے, تو رب کی عظمت کی وسعت کتنی ہوگی. تو یہ سب دلالت ہیں, علامات ہیں رب جو سبحانہ تعالیٰ کی کمال قدرت, عظمت اور وحدانیت. اور انشراح الصدر جو ہے معنوی طریقے سے اس کے بھی دو قسمیں ہیں. ایک انشراح الصدر الشرعی ہے, شریعت کے لیے سینہ کشادہ ہو جاتا ہے، اور دوسرا ہے سینہ کشادہ ہو جاتا ہے جو کونی امر اللہ تعالیٰ کا جو تقدیر ہے، تقدیر کے تعلق سے شریعت کے اعتبار سے جو شرعی امور ہیں ان کے لیے سینے کا کشادہ ہونا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے نا، اوامر اور نواہی کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، تو سینے تنگ ہو جاتے ہیں، ارے شریعت کے پابند ہو جائیں گے، داڑھی رکھنی پڑے گی، حجاب کرنا پڑے گا، باہر نہیں نکلنا پڑے گا، یہ نہیں دیکھنا پڑے گا، وہ نہیں دیکھنا پڑے گا، یہ نہیں سننا پڑے گا، وہ نہیں سننا پڑے گا، سینہ تنگ ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس سینے کی کون سی تنگی ہے؟ یہ شرعی امور کی وجہ سے سینے کی تنگی ہے۔ اور بعض اس کے بالکل برعکس، جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو سینہ کشادہ ہو جاتا ہے، نماز کے لیے جاتے ہیں راحت محسوس کرتے ہیں، سینہ کشادہ ہو جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں سینہ کشادہ ہو جاتا ہے، اور مزہ محسوس کرتے ہیں، سینے میں ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ کون سی انشراح ہے؟ انشراح صدر الشرعی، شریعت کے امور میں سینہ جو ہے نا وہ ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے اور کشادہ بھی ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو باقی امور ہیں، یہاں تک دیکھیں جہاد کے لیے، جہاں پر آپ جان ہتھیلے پہ رکھ کر نکلتے ہیں اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے، کلمہ توحید کی سر بلندی کے لیے، کہ صحابہ کرام جاتے تھے اور سلف جاتے تھے جہاد پہ تو بالکل کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، اگرچہ دیکھیں سب سے مشکل مرحلہ، سب سے مشکل معاملہ کہ جان اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے نکلے، یہ نہیں کہ واپس آنا ہے واپس۔ آج کل کہتے ہیں جہادی کیمپ لگے ہیں، جانتے جو جاتے ہیں کہ کس لیے جاتے ہیں، وہ پتہ ہے واپس آنا ہے، کیوں؟ صرف ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے آنا ہے، اگرچہ جہاد سے کوئی تعلق نہیں ان کا، کیا تعلق ہے؟ جہاد ایسے کیا جاتا ہے جس وجہ سے امت میں فساد برپا ہوا، یہ کیا ہے؟ یہ کون سا جہاد ہے؟ الغرض تو جان ہتھیلے پہ رکھ کر قربان کر کے لیے جاتے تھے، سینہ کشادہ ہوتے تو یہ کام ہو سکتا ہے نا، اگر سینہ تنگ ہو کون کر سکتا ہے؟ اس لیے ہر بندے کا کام نہیں ہے یہ، اس لیے جہاد سے پہلے جہاد کی تربیت لازمی ہے۔ تربیت میں کیا ہوتا ہے؟ سینہ کشادہ ہو جاتا ہے، تب کوئی شخص اپنی جان کو ہتھیلے پہ رکھ کر اپنی جان قربان کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، دین کی سر بلندی کے لیے، کسی ذاتی مقصد کے لیے نہیں۔ کیونکہ ایسے لوگ بھی تو تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، ایسا شخص تھا نا صحیح حدیث میں ہے کہ وہ بھی میدان جہاد میں صحابہ کرام کے ساتھ چلا گیا، اللہ تعالیٰ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اہل جہنم میں سے، یہ جہنمی بندہ ہے، ارے میدان جنگ میں ہے، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے جان قربان کرنا چاہتا ہے، صحابہ کرام کے ساتھ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا ہے، اس کے باوجود بھی جہنمی ہے، خلل کہاں پہ ہے؟ دل کے اندر خلل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حمیت اور تعصب قومیت کے لیے گھر سے نکلا تھا کہ میری قوم جا رہی ہے، میں اپنی قوم کا دفاع کرنے کے لیے جا رہا ہوں، قوم کی عزت کے لیے جا رہا ہوں، عصبیت ہے، حمیت ہے، جاہلیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وحی نازل ہوئی تو یہ بندہ جو ہے نا، غیب تو نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وحی نازل ہوئی، یہ بندہ جو ہے یہ بندہ اس مقصد کے لیے جا رہا ہے۔ تو ایک صحابی نے دیکھا کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ سچ اور حق فرماتے ہیں، ذرا دیکھو تو یہ کرتا کیا ہے بندہ، ہمارے ساتھ نکلا ہے، ہمارے مقصد بھی نیک مقصد ہے، اس بندے کا پتہ نہیں کیا مقصد ہوگا۔ تو دیکھ رہا تھا بندہ کرتا کیا ہے، تو ایک موقع پہ دیکھا کہ اس کو بہت ساری چوٹیں لگی ہیں، آخر میں اس بندہ دنیا سے تنگ آ کر، زندگی سے تنگ آ کر، چوٹوں کو برداشت نہ کر سکا، تکلیف کو برداشت نہ کر سکا، اپنی تلوار کے نوک کو اپنے سینے پر لگا کر اپنے آپ کو اس تلوار پر جانے دھکا دے دیا، اور تلوار اس کے پار ہو گئی، تلوار جو ہے سینے کے پار ہو گئی، اور وہ بندہ مر گیا، خودکشی کر لی۔ میدان جہاد میں خودکشی کہاں سے آ گئے بھائی؟ جہاد کے اس کا خودکشی سے کوئی تعلق ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جہنمی ہے، آج خودکش حملہ آور جو ہے وہ صرف تلوار نہیں، 10-20 تلواروں سے بھی زیادہ بمب اپنے سینے سے لگا دیتے ہیں اور اسے بلاسٹ کر دیتے ہیں مسلمانوں کے بیچ میں، اور کہتے ہیں یہ بڑا مجاہد ہے، اور 70 حوروں کی جو ہے نا اس کے لے کے جا رہی ہیں اس کو جنت میں۔ ایک شخص ایک تلوار کی وجہ سے وہ صرف اپنی جان لیتا ہے، جہنمی ہے، اور گواہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، اور یہ شخص مسلمانوں کو قتل عام کر کے، خون ریزے کر کے اپنی جان بھی گئی، اور کئی مسلمان بے قصوروں کی جان جس میں بچے اور عورتیں بھی شامل ہیں، اگرچہ کافر بھی ہو تب بھی قتل سے منع کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بچوں کو قتل نہ کرنا، عورتوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، عورتوں کو قتل نہ کرنا، اور یہ ظالم لوگ اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کر دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ الغرض تو سینہ کشادہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق، اللہ کا حکم آ گیا سینہ کشادہ ہو گیا۔ میرے بھائی اس کی تربیت بہت لازمی ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں یار ایک شخص کو ہم دیکھتے ہیں وہ مسجد کے پہلے صف میں بیٹھا ہے، اذان ہوتی ہم کبھی اس کو وہاں سے یعنی غائب ہو تو نہیں دیکھا ہم نے، جب نہیں ہو تو مطلب کوئی مسئلے میں ہے، کوئی بیمار ہے یا کوئی مسئلہ ہے، کیسے بندہ آتا ہے؟ سینہ کشادہ ہے. جب سینہ کشادہ ہو جاتا ہے تو پھر آنکھ، پاؤں، ہاتھ، دماغ، دل، سب سیدھا ہو جاتا ہے، کیونکہ مزہ محسوس ہوتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے کرکٹ کا میچ دیکھ، اچھا فٹ بال کا میچ تو ہوتا ہے 45 منٹ کا، ایسا ہوتا ہے نا، ڈیڑھ گھنٹے کا ہوتا ہے، یعنی ایک اس کا جو ہاف ہے 45 منٹ کا ہوتا ہے، دونوں ہاف جو ہیں. آپ نے دیکھا کہ کس طرح کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، شور ہوتا ہے، ان کے گلے بھی نہیں بیٹھتے، ان کے کانے میں بھی درد نہیں ہوتا، اور شور ہوتا ہے، ادھر سے چیخ، ادھر سے چیخ رہے، کوئی عجیب سا عالم ہوتا ہے. ڈیڑھ ان کا جو ایک گھنٹہ ہے یا ٹوٹل ٹائم ملا کے سوا گھنٹے، ڈیڑھ گھنٹہ جو ہے، کیسے گزرتا ہے؟ بڑے مزے میں گزرتا ہے، ٹھیک ہے نا، بڑے مزے میں. کیوں جانتے ہیں؟ سینہ کشادہ ہے تھا ان کا اس کے لیے. اس سے بڑھ کر کرکٹ کے میچ پہلے یعنی 50 اوورز ہوتا، اب تو کم بھی کر دیا، 20 کر دیا. اچھا 50 اوور، یعنی میں بعض لوگوں کو دیکھتا تھا، اللہ رحم کرے، کہ صبح صبح چلے جاتے تھے، لائن لگی ہوتی تھی نا، فجر سے پہلے بھی بعض لوگ چلے جاتے تھے، دو گھنٹے پہلے جاتے تھے، لائن لگتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے، اور پورا میچ دیکھ کر کہتے ہم یعنی بیٹنگ ہمیں موقع نہیں ملتا تھا، بس یوں ہوتے تھے بھائی چھکا چوکا لگے گا، یعنی پورا ریئیکشن جو ہوتا ہے نا، جیسا کہ یوں لیتا کہ وہ بندہ پورا دل لے کے بیٹھا ہے اپنا، بس کہاں تھکن گئی، تھکاوٹ کہاں پہ ہے؟ کیونکہ مزہ محسوس ہو. کیوں سینہ کشادہ ہے؟ اس عمل کے لیے. اگر یہی بندہ مسجد میں کھڑا ہو جائے نا اور امام صرف دو آیتیں لمبی پڑھ دے، ہاں سینہ کتنا تنگ ہو جاتا ہے، کہتا ہے پتہ نہیں یہ مسجد دوبارہ ہم سے مسجد میں نہیں آنی، یہ امام جو ہے بڑا لمبا کھینچتا ہے، بڑا ٹانگ میں درد ہو گیا بھائی، ٹانگ میں درد ہو گیا. یعنی اگر آپ تراویح کی لمبی سے لمبی نماز بھی دیکھ لیں، ایک رکعت 10 منٹ سے بڑھ کر نہیں ہوتی، لمبی سے لمبی بھی دیکھ لیں آپ، اتنا ہوتا ہے نا عمومی طور پہ، 10 منٹ پہ تمہاری ٹانگیں کانپ اٹھی ہیں، اور وہاں پر سارا دن کھڑے رہے ہو، کم سے کم 2 گھنٹے تو کھڑے رہو گے نا وہاں پہ مسلسل. وہاں پر کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے دل سے گیا ہے، یہاں پر اپنے پاؤں سے چل کے ہے، صرف دل سے نہیں گیا، اپنے جسم سے لے کے گیا ہے، وہاں پر اپنے دل سے چل کے جاتا ہے، یہ فرق ہے. تو علم کی روشنی میں جب تربیت کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی ہے، اس لیے سب سے بہترین لوگ ثابت ہو اپنے زمانے کے، وہ ہر زمانے سے بہتر وہ زمانہ تھا. کیوں؟ اپنے دل سے عمل کرتے تھے، عبادت سمجھ کے کرتے تھے. ہم عادت سمجھ کے کرتے ہیں اور اپنے جسم سے کرتے ہیں، جسم تھک جاتا ہے، دل نہیں تھکتا، یاد رکھیں. جب دل عزم کر لیتا ہے نا تو جسم بھی ساتھ دیتا ہے، جب دل ہار جاتا ہے تو پورا جسم ہار جاتا ہے، یہ لازم اور ملزوم ہے، یاد رکھیں. تو سینہ کشادہ ہو جاتا ہے امر شرعی کے، پھر سینہ کشادہ ہوتا ہے امر کونی کے لیے. جس کا سینہ دین کے لیے کشادہ ہوتا ہے، واللہ ہے میرے بھائیو، اس کا سینہ مصیبتوں میں بھی کشادہ رہتا ہے. مصیبت آن پڑی ہے اپنے رب کی طرف سے، اسے یقین ہوتا ہے کہ میرے رب کی طرف سے آزمائش ہے، جس نے بہت کچھ دیا ہے، اتنی انعامات احسانات میں گن نہیں سکتا ہوں، اگر کچھ چھین لیا ہے تو اسی کی آزمائش ہے کہ صبر کرتے میرے بندے کے، میں صبر کرتا ہوں اور صبر کرتا ہے، توفیق وہی دیتا ہے، صبر کی توفیق بھی وہی دیتا ہے. کیوں؟ اس کا سینہ جو شریعت کے لیے، قرآن سنت کے جو کشادہ ہے، تنگی محسوس نہیں کرتا. اللہ کا حکم آ گیا، اگر خواہشات ختم ہو جاتی ہیں، پوری دنیا ناراض ہو جاتی ہے، اسے پرواہ نہیں ہوتی، تو کیا واقعی بندہ سچا ہے کہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ آیات کونیہ سے اور مصیبتوں سے آزما دیتا ہے، مزید ثابت قدمی ملتی ہے، مزید توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے. سب دیکھیں انبیاء علیہ السلام سب سے زیادہ تکلیفیں برداشت کی ہیں اللہ کے راستے میں، پھر صحابہ، پھر الامثل فالامثل جو ان جیسے حق کے راستے پر ہیں. اس لیے حق کے راستے پر چلتے ہوئے جب مصیبتیں آئیں گی، اور ضرور آئیں گی، یاد رکھیں، کرنا کیا ہے؟ حق کو چھوڑ دینا ہے؟ کمپرومائز کرنا نہیں، ہرگز نہیں، واللہ ہی. مزید ثابت قدمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم مجبور ہیں، ہمارے ادارے بند ہو جائیں گے، ہمارا کام بند ہو جائے گا، اس لیے ہم اہل بدعت سے بھی دوستی کر لیتے ہیں. سبحان اللہ، اگر تمہارا ادارہ تمہاری مرضی سے چلتا ہے نا تو بند ہو کے رہے گا، اگر رب کی مرضی سے چلتا ہے اور اس میں خیر ہے بند ہونے، تو بند ہوگا تو کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ آپ امام احمد رحمہ اللہ سے بڑے عالم ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی ادارہ چلاتے ہیں؟ جی، کہ مجلس 5000 طلباء ہوتے تھے، مجلس میں 500 علم حدیث حاصل کرتے تھے اور باقی اخلاق علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے. معتزلہ اقتدار میں آئے اور آزمایا گیا، بڑی مصیبت آ گئی، لیکن جب آیات شرعیہ کے لیے سینہ کشادہ تھا تو کوئی پرواہ نہیں ہوئی، تدریس روک دیا گیا، ادارہ بند ہو گیا مکمل، کوئی پرواہ ہوئی؟ کہا ٹھیک میں مان لیتا ہوں، اگر مجبوری میں جان بچانے کے لیے کفر کلمات کہنا بھی جائز ہیں کہ نہیں؟ لیکن نہیں, بعض نے جب کوڑے برسائے گئے بعض سلف پر, انہوں نے مان لیا, ٹھیک قرآن مخلوق تو مان لیتے ہیں, ہماری جان بخش دو بھائی, ثابت قدمی دیکھیں. تدریس سے روک دیا گیا, تعلیم علم و تعلیم سے روک دیا گیا, کیونکہ ان کا مشن تھا یہ, خیر کی دعوت رک گئی. اپنے زمانے کا سب سے بہترین دعوت جانتے ہیں, اپنے زمانے کی سب سے بہترین, پوری دنیا میں سب سے بہترین دعوت تھی, سب سے بڑا ادارہ تھا تعلیم کا, اسے بند کر دیا گیا, لیکن ایک انچ برابر بھی اپنی جگہ سے, اپنے موقف سے نہیں لے. آج لوگوں کو صرف تھریٹ کہیں سے آ جاتی ہے, نہیں گورنمنٹ نے یہ کر دیا ہے, اب طلاق کے مسئلے کو لے لیں, گورنمنٹ یہ کر دے تو اب ہمارے ادارے بند ختم ہو جائیں گے, ڈاکٹر ذاکر نائک مسئلہ ہے, اگر اس کو مسئلہ ہو جاتا ہے بند ہو جاتا ہے, پھر اگر ہماری باری ہے پھر اس کی باری ہے, اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اب ادارے ہماری مرضی سے نہیں چلتے, اس رب کی مرضی سے چلتے ہیں. اگر وہ چاہے گا بند ہونا, اس میں خیر ہوگی تو بند ہو جائیں گے, تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اور ہم احمد رحمت سے بہتر نہیں ہیں, نہ ہمارا تعلیمی اداروں اس ادارے سے بہتر ہے. انہوں نے کبھی معتزلہ سے ہاتھ نہیں ملایا, ربیدہ سے کبھی ہاتھ نہیں ملایا, ادارہ بند ہوگا تو ہو گیا, کوڑے برسائے گئے, مجبور کیے گئے, تب بھی انہوں نے کہا میں جان تو جا سکتی ہے لیکن موقف سے نہیں ہٹوں گا. میں کہاں سے توفیق آئی ہے؟ ایک خلیفہ, دوسرا, تیسرا خلیفہ, تین خلیفے لگاتار آئے اور ظلم و ستم کرتے رہے, مسلسل قید خانے میں تھے. رزلٹ کیا نکلا؟ کس کی کامیابی؟ آج ہم کہتے ہیں امام اہل السنہ, پوری دنیا میں اعلان ہوتا ہے, کون امام اہل السنہ ہے؟ جب کہا امام اہل السنہ مطلقا کہا جاتا ہے کون ہے؟ احمد الحمد رحمہ اللہ, اور میں نے تو اس زمانے میں, اس سے پہلے بھی تھے, بعد میں بھی آئے ہیں اور تا قیامت آتے رہیں گے, لیکن ایک امام کیوں ہے؟ کیونکہ عزم تھا, اپنے رب کے راستے میں چلنے والے تھے, اور جو مصیبتیں تھیں اپنے رب کے لیے برداشت کرتے رہے, سب قدم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی. اس لیے شیطان کا بہکاوا ہے, ادارہ بند ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, یہ شیطان کے سب بہکاوے ہیں. ہمیں اپنے موقف کو دیکھنا چاہیے, ہمیں اپنے راستے کو دیکھنا, ہمارا راستہ کیا ہے؟ اگر حق کا راستہ تو اس کے جمے رہو. ہاں اگر کہیں کوئی مصیبت آئی ہے تو حکمت عملی یہ ہے کہ آپ رک جاؤ, تھم جاؤ, زیادہ شور نہ مچاؤ, زیادہ یہ جو مظاہرات, ویسے بھی خیر نہیں مظاہرات ڈیمونسٹریشنز میں, یہ غلط راستے اختیار کرو, تب تو مصیبتیں آتی ہیں نا. امام ہم نے کتنی ریلیاں نکالی تھی مجھے بتائیں ذرا, کتنی مظاہرات نکالے تھے, کتنی ڈیمونسٹریشنز کی تھی, ایک ہمیں ثبوت تو دے کہیں پہ. سبحان اللہ, یہ سلف کا من ہے, یہ سلف کا راستہ رہا ہے ہمیشہ کے لیے. اور آج جب پورے جب علم میں کمی ہوئی, تربیت میں کمی ہوئی, اور لوگ جو ہیں وہ حق راستے سے ہٹ گئے, سلف کے راستے سے ہٹ گئے, تو پھر یہ مصیبتیں سامنے آئیں. تو یاد رکھیں, سینہ کشادہ ہوتا ہے اس رب کے حکم سے ہوتا ہے. کب؟ جب یہ بندہ اپنے رب کے احکامات کے سامنے سر جھکا کر اپنے سینہ کو کشادہ کر دیتا ہے. تو اگر مصیبتیں آتی ہیں تو سینہ کشادہ ہو جاتا ہے, توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے, تنگی محسوس نہیں ہوتی. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک, میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کے بوجھ کو اتار دیا ہے. وزر کہتے ہیں گناہ کو, گناہ کے بوجھ کو آپ سے اتار دیا ہے. الذی انقض ظہرک, جس نے آپ کی کمر توڑی ہوئی تھی. کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کرتے ہیں؟ کیا انبیاء سے گناہ ہوتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں عصمت الانبیاء کا مسئلہ, اور علماء کے اس میں یعنی کافی لمبی بحث ہے. نبی گناہ نہیں کرتا, معصوم ہے, لیکن کیونکہ بشر ہے کچھ گناہ ہو سکتے ہیں, جیسا کہ اس آیت میں ہے الذی انقض ظہرک, ایسے گناہ جس نے آپ کی کمر توڑی ہوئی تھی. وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک, تو وزر تو گناہ ہی ہوتا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کبیرہ گناہوں سے معصوم ہے, کبیرہ گناہ کبھی کر نہیں سکتے. رسالت کے تعلق سے جس میں جھوٹ شامل ہے, خیانت شامل ہے, کبھی ہو نہیں سکتا, معصوم ہے. کیونکہ اگر نبی جھوٹ بولے تو باقی بچتا کیا ہے؟ رسالت میں کیا بچتا ہے؟ رسالت آئی سچ کی بنیاد پر, اس سچ کے پیغام لے کے آئی ہے, کبیرہ گناہ سے روکنے کے لیے آئی ہے, شرک بدعات خرافات سے روکنے کے لیے رسالت ہے حقیقتاً. اگر یہ چیزیں نبی کر لے تو پھر باقی کیا بچے گا؟ کچھ نہیں بچے گا نا. تو نبی ان چیزوں سے معصوم ہے, جس کے تعلق رسالت سے ہے معصوم ہے. صغیرہ گناہ کا امکان ہے کیونکہ بشر ہیں, ہو جاتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ صغیر و گناہ نیکوں سے مٹ جاتے ہیں، جیسے حدیث میں ہے، قرآن کی آیت میں بھی ہے، حسنات یذہبن السیئات، تو نبی سب سے بڑا حقدار ہے نا. اگر ہمارے نیکوں سے گناہ مٹ جاتے تو نبی کے نیکوں سے کیا گناہ باقی بچتا ہے؟ لیکن کیا بات یہ ہو رہی ہے کہ نبی سے ایسا ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے. دیکھیں آدم علیہ السلام کو دیکھ لیں، نہ چاہتے گناہ ہو گیا، اور جس درخت سے منع کیا اللہ تعالیٰ نے اس درخت میں سے کھا لیا. ہوا کہ خطا ہوئی کہ نہ ہوئی؟ خطا ہوئی، اللہ خود گواہی دے قرآن میں خطا ہوئی ہے. لیکن اس کے خطا ہونے کے بعد جب پتہ چلا کہ غلطی ہوئی ہے، کیا کیا؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرین، فوراً توبہ کر رجوع کر لیا. تو نبی گناہ پر مصر نہیں ہوتا کبھی، صغیرہ پر بھی مصر نہیں ہوتا، سوال نہیں پیدا ہوتا. لیکن بات امکان کی ہو رہی ہے، امکان ہے کہ نہیں؟ ہاں امکان ہے، ہو جاتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے گناہ جو ہے وہ معاف درگزر کر دیے، معاف کر دیے. ایسے گناہ تھے جو آپ کی کمر کو توڑا ہوا تھا. جب مومن، ہم عام مومن کی بات کر رہے ہیں، گناہ ہوتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے کہ پہاڑ کا بوجھ اس کے سر پہ ہے، کہ گناہ برداشت نہیں کرتا نا مومن. لیکن ہو گیا اسے، سینہ تنگ ہو جاتا ہے. جیسے کہ سینہ کشادہ فرمانبرداری میں ہوتا ہے، تو نا فرمان سینہ تنگ ہو جاتا ہے مومن کا. تنگ الکشاد کی شرح جو میں نے بات کی ہے، تو ہمیشہ اس کا عزم کرتا رہتا ہے. تو گناہ ہو گیا ہے، بوجھ کے نیچے آ جاتا ہے، توبہ کرتا ہے. جیسے کل کے درس میں بھی، جمعہ خطبے میں انہوں نے بتایا کہ دیکھ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کو دیکھیں، سید الغامدیہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں، صحابہ ہیں، زنا ہو گیا لیکن دنیا کیسے تنگ ہو گئی، اور عرض کر طہرنی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کیجیے. کیا مطلب پاک کیجیے؟ یعنی ہمیں پتھر مار مار کے، جو حد ہے زنا کی رجم، وہ پتھر مار کے ہماری جان لیجیے، ہمیں قتل کر دیجیے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. سبحان اللہ، یہ ایمان کی مضبوطی ہے، ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے کہ سینے میں اتنی تنگی ہے کہ ایک گناہ کیسے ہم سے ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر ہم نبی کی بات کریں، جب نبی سے کوئی گناہ صغیرہ ہو جاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتا ہے، ان کی کیا ہی کیفیت ہوگی، کتنی تکلیف ہوگی، سب سوچ سکتے ہیں آپ؟ اسے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنا دی ہے، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ. یہ آیت جو ہے، یہ سورت پوری خوشخبریوں کی سورت ہے، یاد رکھیں پوری سورت. لَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا مانگی؟ رب اشرح لي صدری، دعا مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا لَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، یعنی قَدْ شَرَحْنَا لَكَ صَدْرَكَ، انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مانگا نہیں ہے، بغیر مانگے دے دیا ہے رب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك، صغیرہ گناہ بھی کمر توڑ دیتے ہیں. جی ہاں، کیونکہ ہم بات نبی کی کر رہے ہیں. ہم کبیرہ گناہ ہم کرتے ہیں، پرواہ نہیں ہوتی. بعض لوگوں کے نزدیک جب کوئی گناہ کرتے ہیں نا، کبیرہ گناہ، مکھی کے برابر بھی نہیں ہوتا کوئی فرق، مکھی یوں بیٹھی اور اڑ گئی، فرق نہیں پڑتا. اور بعض لوگ پہاڑوں کا بوجھ محسوس کرتے ہیں، اور جو صالحین ہیں، جتنی زیادہ تقویٰ ہوگا اتنی بوجھ بڑھتا جائے گا. اور انبیاء پر بوجھ سب سے زیادہ ہے جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی. تو یہ خوشخبری ہے، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ. اگلی خوشخبری، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا ہے. ایسے تعریفیں کی ہیں، ایسے ذکر بلند کیے، کسی اور کا کیا ہی نہیں ہے. دیکھنا چاہتے ہو دیکھ لیں، ہم کوئی شخص مسلمان کیسے ہوتا ہے، اسے کیا گواہی دینی پڑتی ہے تاکہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو. ارکان اسلام کا سب سے پہلے رکن کیا ہے؟ الشہادتین، دو گواہیاں. پہلی گواہی تو ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، دوسری گواہی کیا ہے؟ جس کے بغیر پہلی گواہی کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، وہ اشہد ان محمد رسول اللہ. رفعنا لک ذکرک، کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک یہ گواہی نہ دے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. رفعنا لك ذکرک، سبحان اللہ. اذان میں کیا ہوتا ہے؟ نماز سے پہلے اذان ہے نا، جب ہم اذان دیتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ. اذان میں بھی، اور اذان کہاں دی جاتی ہے؟ اب تو اسپیکر وغیرہ کے مسجد کے اندر دی جاتی ہے. پچھلے زمانے میں اسپیکر مائکروفون سسٹم نہیں تھا، تو سب سے بلند جگہ پر کھڑا ہو جاتا تھا مؤذن. ورفعنا، رفع دیکھیے آپ، بلندی دیکھیں، سب سے بلند جگہ پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہے. اذان، دوسرا رکن ارکان اسلام کا نماز ہے، اور اذان جو ہے وہ نماز کا حصہ ہے، پھر بلایا جاتا ہے نماز کی طرف، اس میں دیکھیں آپ، نماز کے اندر دیکھیں آپ. ارکان الصلاح میں سے تشہد ہے. تشہد میں کیا کرتے ہیں ہم؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد محمد عبدہ ورسولہ. یہ کیا گواہی ہے؟ وہی گواہی ہے. ورفعنا لک ذکرک. جو یہ نہیں پڑھتا تشہد، اس کی نماز ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. ارکان اسلام کے پہلے دو رکن ناممکن ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کا ذکر نہ ہو، اپنی زبان سے ذکر نہ ہو. کوئی دل سے تو مانتا ہے لیکن نماز میں نہیں پڑھتا تشہد، نماز ہے اس کی. کوئی دل سے تو مانتا ہے کہ زبان سے نہیں پڑھتا کلمہ شہادت، مسلمان ہے؟ کوئی مسلمان نہیں ہے. اچھا، باقی ارکان دیکھیں. تیسرا جو ہے، ہر عبادت میں ہمیں صرف دو کا ذکر کیا، کلمہ شہادت اور نماز. باقی دیگر عبادات ہیں، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، اور باقی جو عبادات ہیں ساری، کوئی بھی عبادت اس وقت عبادت مقبول نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ کے جب تک کہ دو شرطیں نہ ہو. پہلی شرط تو اخلاص ہے لا الہ الا اللہ، دوسری شرط کیا ہے؟ اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ورفعنا لک ذکرک، بلند ذکر ہے کہ نہیں؟ ہر مسلمان اس دن سے لے کے تا قیامت ان پہ عمل کرتا رہے گا کہ نہیں؟ کرتا رہے گا. ورفعنا لک ذکرک، یہ ذکر کی بلندی جو ہے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی تک محدود نہیں تھی، تا قیامت رہے گی. ورفعنا لک ذکرک. اگلی خوشخبری جب یہاں تک ہو گیا، اگلی خوشخبری دیکھ. اور یہ خوشخبری صرف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتوں، ان امتوں کے لیے بھی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں. لیکن اسوہ حسنہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ خوشخبری ان کے لیے بھی. سینے کا کشادگی ہے اور گناہوں کا جو یہ بوجھ ہے، اس کا ختم کر دینا. معافی تو نہیں ہے، اس لیے توبہ لازمی ہمارے لیے، لیکن یہ ہے کہ توبہ آسان ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، رفع الذکر، جو مومن جو اہل علم ہیں، جو سلف کو دیکھیں، صحابہ کو دیکھیں، ابو بکر صدیق کو کون جانتا تھا؟ جاہلیت میں کون جانتا تھا؟ کوئی کبھی نام سنتا تھا کہ؟ سبحان اللہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنے اور خلیفہ بنے، اب کون ہے جو جانتا نہیں ہے؟ مجھے بتائیں. کافر بھی جانتا ہے کہ ابو بکر جو ہے وہ خلیفۃ الرسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق کا نام آتا ہے. خلفائے راشدین کو دیکھیں، صحابہ کو دیکھ لیں، بعض صحابہ کے ایسے نام ہیں جو کہیں سے پتہ نہیں کوئی جانتا، کس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا جانتا نہیں تھا، لیکن صحابی بنے اور کمال کے صحابی بنے. تو رفع الذکر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا بھی ہے، اور مطلب احسان الی یوم الدین، جو ان کے نقش قدم پر چلتا ہے احسان کے ساتھ قیامت تک، جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں. اگلی خوشخبری، فإن مع العسر یسرا، إن مع العسر یسرا، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، مشکل کے ساتھ آسانی لازمی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. مشکل کہاں سے آتی ہے؟ اس رب کی طرف سے آتی ہے. آسانی کہاں سے آتی ہے؟ اسی کی طرف سے آتی ہے. لیکن اس آیت کریمہ میں دیکھیں آپ، العسر معرفہ ہے، یسر نکیرہ ہے. عربی گرامر کے قواعد کے مطابق الف لام کے ساتھ جو لفظ بیان کیا جاتا ہے وہ ایک ہوتا ہے، اس میں تکرار نہیں ہوتا. جو نکیرہ ہوتا ہے بغیر الف لام کے، اس میں تکرار لازم آتا ہے. تو ایک عسر ہے، دو یسر ہیں، اور کبھی ایک عسر دو یسر پر غالب نہیں ہو سکتا. ایک مشکل ہے، آسانیاں دو ہیں. ہر ایک مشکل کے ساتھ دو آسانیاں لازمی ہیں، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، اللہ کا وعدہ ہے. لیکن کس کے لیے؟ جو یہ معاملے سمجھتے ہیں، جو اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں. وَفَوُّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. کیوں کہتے ہیں؟ میں اپنے معاملات تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اپنے بندوں کی حالت کو. بصیر بالعباد ہے، کون کیا کرتا ہے، کون کیسے کر رہا ہے، میری کیا حاجت ہے، مجھے کیا تنگی ہے، کیا پریشانی ہے، اللہ سے بہتر کون جاننے والا ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا. وہ ہمارے دلوں کے اندر چھپی راز کو بھی جانتا ہے، آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. تو میری حالت سے نہیں جانتا کہ میں کتنی تکلیف، کتنی مصیبت میں ہوں، خوب جانتا ہے. لیکن وقت مقرر ہے آسانی کا بھی، جیسے کہ مصیبت کا وقت مقرر ہے، آسانی کا وقت بھی مقرر ہے. واللہ مصیبت میں انسان اگر مومن ہے، وہ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب محفوظ فرمائے ہر مصیبت سے. لیکن جب مومن پہ مصیبت آتی ہے تو اپنے معاملے اللہ کے سپرد کر دیتا ہے. بہت سے نعمتیں سامنے آ جاتی ہیں، یہ بھی نعمت ہے، وہ بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، تو وہ پریشانی جو ہے نا، وہ جو بڑی تھی نا، اسے وہ کم ہوتی جاتی ہے. کیوں؟ بہت سے نعمتیں سامنے آ جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق عطا فرماتا ہے، ثابت قدمی عطا فرماتا ہے، اور آہستہ آہستہ مصیبتیں جو ہیں وہ کم ہوتی جاتی ہیں. عسر میں جو آسانی ہے، آسانی کے دو طریقے ہیں، یاد رکھیں آپ. ہر مشکل میں جو آسانی ہے، اس آسانی کے دو طریقے ہیں. جیسے کہ بات دو دو کی ہو رہی ہے اکثر، شرح صدر بھی دو ہیں اور آسانی کی بات ہے یہ بھی دو ہیں. ایک ہے محسوس طریقہ جو ہے، حسی طریقہ جو ہے، کہ مصیبت آئی، مشکل آئی، دشواری ہوئی، آسانی آئی اور وہ ٹل گئی. کوئی بیمار ہے، شدید تکلیف میں ہے، کئی عرصے تک بیمار رہا، مشکل ہے، دشواری ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفا نازل ہوئی، وہ بندہ شفا یاب ہو گیا اور وہ اس کی جو مشکل تھی وہ دور ہو گئی. یہ کیا ہے؟ یہ حسی ہے. یہ یسر جو ہے ہم محسوس کرتے ہیں. کسی شخص کی اولاد نہیں ہے، تنگی میں ہے، پریشانی میں ہے اور مشکل میں ہے، ڈاکٹروں کا علاج کر کر کے تھک گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کیا ہے، حجامہ کروائے، حجامہ سے اس کو اولاد ہو گئی ہے، اللہ نے اس کو شفا یہاں پہ لکھی تھی، توفیق بھی اسی نے دی ہے، کر کے ہو گئی. سبحان اللہ. مشکل تھی، دشواری تھی، اولاد نہیں تھی، اولاد سے محروم تھا، مشکل ٹل گئی، آسانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے. یہ کیا ہے؟ محسوس ہے، یہ حسی ہے. دوسرے معنوی، جو اس سے بڑھ کر ہے، جو اس سے بڑھ کر ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق عطا فرماتا ہے، ثابت قدمی عطا فرماتا ہے. اور اصل مقصد یہی آزمائش سے، اصل مقصد آزمائش سے یہی ہے کہ میرا بندہ مصیبتوں پہ صبر کرے. اور یہ صرف مومن ہی کے لیے ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو شکر کرتا ہے. یہ صرف مومن ہی کے لیے، کسی اور کے لیے ممکن نہیں ہے. تو جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنی دو چیزیں مضبوط ہوں گی، صبر و شکر. جتنی ایمان کمزور ہوگا اتنی ہی یہ دو چیزیں کمزور اور کم ہوتی جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ جب مشکل سے آزماتا ہے تو یہ دونوں چیزیں، کیونکہ ایمان بلند ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور پھر صبر کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے اور خیر میں شکر کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. تو یہ جو معنوی جو آسانی ہے، یہ اس حصے آسانی سے بڑھ کر ہے، کیونکہ ثابت قدمی اور صبر جو ہے اس کا الگ سے اجر ہے. صبر کا اجر الگ سے ہے، یاد رکھیں. ایک تکلیف کا اجر ہے، وہ الگ ہے. کانٹا بھی چبھتا ہے اس کا بھی اجر ہے، کوئی ضائع نہیں ہے. واللہ کوئی چیز ضائع نہیں جاتی، مومن کے لیے کوئی چیز ضائع نہیں ہے. کانٹا بھی چبھتا ہے، ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک نیکی ملتی ہے، ایک درجہ بلند ہوتا ہے. یہ کانٹا جو مصیبتوں میں گھرا ہوا بیچارہ، کبھی کون سی مصیبت، کبھی روزگار کی، کبھی اولاد کی، کبھی بیوی کی، کبھی بچوں کی، کبھی دشمن باہر کے، کبھی اندر کی تکلیف، کبھی بیماری لگی، کبھی تو کیا ضائع ہے سب؟ نہیں، واللہ ضائع نہیں ہے. ہمارا ایمان ہے کہ واللہ ایک ایک لمحے میں اس کو اجر مل رہا ہے، بشرط اللہ کے لیے صبر کرنے والا ہو. اور صبر جب کرے گا الگ سے اس کا فائدہ ہے. اچھا، صبر اساس ہے خیر کی. جب صبر میں ثابت قدمی مل جاتی ہے، اس کے ساتھ یقین آ جاتا ہے. جب صبر یقین مل جاتا ہے تو امامت مل جاتی ہے. امام ایسے تھوڑی بنتے ہیں. امامت کے لیے صبر پہلے ہے. جب یقین صبر کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے تو امام بن جاتا ہے. اچھا، جب صبر کے ساتھ تقوی مضبوط ہو جاتا ہے تو محسنین میں سے بن جاتا ہے. انما یتق واصبر فان اللہ یضیع اجر المحسنین، سورۃ یوسف میں، آیت نمبر 90 میں، یوسف علیہ السلام کو زندگی میں دیکھ لیں، مصیبتیں، تکلیفیں، تکلیفیں، تکلیفیں. اور یعقوب علیہ السلام کو دیکھ لیں، باپ کو دیکھ لیں، ایک بیٹا، پھر دوسرا بیٹا، پھر پریشانی، سب سے پیارا بیٹا جدا ہو گیا، نبی کا بیٹا جدا ہو گیا ہے. کیا فرمایا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنی تکلیف جو ہے، اپنی جو غم ہے، جو پریشانی، اپنے رب سے ذکر کرتا رہتا ہوں، شکایت رب کو کرتا ہوں، کسی اور کو نہیں کرتا ہوں. بیٹوں کی شکایت کبھی نہیں کی، اگرچہ پتہ ہے بیٹوں کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے، شکایت نہیں کی بیٹوں کو، شکایت رب کو کرنی ہے. یا اللہ تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی آسان فرما. کئی سالوں کے بعد جا کے آسانی ہوئی. اللہ کے پیارے نبی اور نبی کا بیٹا جیل خانے میں، قید خانے میں 7 سال جیل میں بند ہے، بے قصور. آزمائش اللہ تعالیٰ کی. لیکن جب آسانی آئی کہاں سے؟ ایک خواب سے آسانی آ گئی. بادشاہ نے خواب دیکھا، خواب کی تعبیر کی، اور اپنا سب سے قریب، کیونکہ پوری قوم کو ہلاکت سے بچا لیا، پوری قوم ہلاک ہونے والی تھی. سبحان اللہ. یہ علم کا نور کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. خوابوں کی تعبیر کا علم کہاں سے ملا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. اور پوری اس قوم کو، دوسرے جو بھی گرد رواں میں جو دوسرے بستے، سب کو ہلاکت سے بچا لیا ہے رب کے حکم سے. وہ سب سے قریب، یعنی وہ جو قید خانے میں قید تھا، جسے کوئی حیثیت نہیں تھی، اب بادشاہ کا سب سے قریبی بندہ ہو گیا ہے. یہاں تک کہ بادشاہ نے کہہ دیا کہ جو تم نے کرنا تم کرو، میں نے تو اپنے اختیار تمہیں دے دیے ہیں. صرف وزارت خزانہ ہی نہیں، اتنے معتبر شخص ہو گئے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بادشاہ ان سے مشورے بغیر کوئی کام نہیں کرتا تھا. سبحان اللہ. یہ عزت ہوتی ہے، صبر ہے، تقویٰ ہے. جب صبر تقویٰ کے ساتھ مل جاتا ہے, احسان کا درجہ مل جاتا ہے, اور دشمن کا غلبہ بھی مل جاتا ہے. اگر صبر نہ ہوتا تو تقویٰ کیسے مضبوط ہوتا, دونوں کیسے ملتے, احسان کیسے ہوتا, غلبہ کیسے ہوتا؟ ان اللہ غالب علی امره ولکن اکثر الناس لا یعلمون. دیکھنے والا کہتا ہے یار کیا ہے یہ. اس لیے قصے کے شروع میں کیا ہے, آیات للسائلین, قصے میں آیات ہے, آیت نہیں, ایک نہیں ہے, کئی آیتیں جو تمہاری عقل کو حیران کر دیں گی. جو سوال کرتے ہیں نا کہ قصے کے بارے میں, موسیٰ کہ یوسف علیہ السلام کا کیا قصہ ہے, جب جواب ملے گا نا تو عقلوں کی حیران ہو جو بار بار حیران ہوتی رہے گی, اور اللہ تعالیٰ کے کمال قدرت دلاتوں کی ملتی رہے گی کہ رب کتنا عظیم رب ہے. سبحان اللہ. آسانی محسوس بھی ہے اور آسانی معنوی بھی ہے, اور جو دوسری پہلے سے بڑھ کر ہے, وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا. آخری آیت, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, بس جب آپ فارغ ہو جائیں تو عبادت کے لیے کھڑے ہو جائیں. فَانْصَبْ, کھڑے سے مراد یعنی کہ قیام کی حالت, یعنی عبادت میں جد و جہد کرتے رہیں. فَانْصَبْ, جب فارغ ہو جائیں ایک کام سے دوسرے کام کے لیے تیار ہو جائیں, چاہے دنیا کا کام ہو, عبادت کر رہے ہیں فارغ ہو گئے, راحت بھی عبادت ہے, عبادت کے لیے ہم جب راحت کرتے ہیں تاکہ ہم تھوڑے سے جسم کو تو راحت مل جائے, اور مزید توانائی حاصل کرنے کے لیے ہم راحت آرام کرتے ہیں, یہ آرام بھی فنصب میں شامل ہے. سبحان اللہ. دنیا کے ہم کام کرتے ہیں رزق کے حلال کمانے کے لیے تاکہ ہمیں خوراک ملے اور توانائی ملے تاکہ ہم عبادت میں اس حلال رزق کو ہم صرف کریں, یہ بھی فنصب میں شامل ہے. دنیا کے کام سے فارغ ہوئے ہو تو دین کا کام کرو عبادت میں, اس سے فارغ ہوئے تو پھر دنیا کا کام ہے. تو مومن ہمیشہ فنصب رہتا ہے, اس کا یہی کام ہے, اس کا آرام بھی عبادت میں ہے, اس کا کھانا پینا بھی عبادت میں ہے, یہاں تک اس کا نہ نفقہ بھی اولاد پر صدقہ میں شامل ہوتا ہے, کیونکہ وہ اس کے دل اپنے رب سے جڑا ہوا ہے, وہ اپنے رب کے لیے کرتا رہتا ہے ہر چیز. سبحان اللہ. وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, آخر میں وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ, اور اپنے رب کی طرف رغبت کرتے رہو. دل میں صرف ایک ہی مقصد ہے کہ میرے رب مجھ سے راضی کیسے ہوگا, اخلاص ہے, جو کام کرنا اپنے رب کے لیے کام کرنا ہے. شادی کی ہے اپنے رب کی رضا کے لیے کی ہے, حرام سے بچنے کے لیے, اپنے نفس کی عفت کے لیے. اولاد ہے, اچھی تربیت ہے, اپنے رب سے ڈرتے ہوئے. دوستی دشمنی ہے اللہ کے لیے ہے, ذاتی مفادات نہیں ہے. اپنی خواہش کو اپنے رب کے لیے دبانا جانتا ہے, جو عمل کرتا ہے اپنے رب کی رضا کے لیے کرتا ہے. مراقبہ ہوتا ہے ہمیشہ, میرے حرکات اور سکنات میں رب مجھے دیکھ رہا ہے, میں کیا کر رہا ہوں, کیا کہہ رہا ہوں, کس طرف جا رہا ہوں, کہاں آ رہا ہوں, کہاں جا رہا ہوں, کیا کر رہا ہوں, میرے دوست احباب کون ہے, حلقہ احباب کون ہے, کون میرے قریب ہے, کون مجھ سے دور, کس کے لیے میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں. ذاتی مفاد ہے تو اس کو کوئی خیر نہیں ہے, اگر اللہ کے لیے ہے. وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ, یہ رغبت ہے, ہمیشہ راغب رہو, ہمیشہ اپنے رب سے اجر و ثواب کی دعا کرتے رہو, توفیق کی دعا کرتے رہو. ہم جب عمل کرتے ہیں تو اس عمل کے لیے دو چیزیں لازمی, یہاں پر بھی دو ہیں, ایک عمل سے پہلے استعانت اور مدد اللہ تعالیٰ سے, دوسرا عمل کے بعد اجر و ثواب. رغبت میں دونوں چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور اعانت, اگر نہ ہو تو توفیق ہو ہی نہیں سکتی اور ہم کوئی عبادت کرنے کے قابل بھی نہیں ہو سکتے. مدد اور اعانت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گئی ہے, اور پھر رغبت کی چیز باقی رہتی ہے, اللہ تعالیٰ سے عمل کے اجر و ثواب جو آپ نے مرتب فرمایا ہے وہ بھی عطا کیجیے. عبادت اللہ تعالیٰ کے حکم سے مشروع ہوئی, نہ ہوتے تو بدعت ہوتی, نہ کرنے کے قابل نہیں تھے ہم. احسان, پھر ہمیں مکلف بنایا, عقل بھی دی اور بالغ بھی ہو, یہاں تک ہماری عمر کو مہلت دی, پھر توفیق بھی دی ہے, کوئی صحت بھی ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے, اور پھر عبادت کو آسان بھی فرمایا ہے. عبادت ہم نے کی بھی ہے, اس کا اجر بھی دیا ہے. ہمارا کیا کام ہے اسے مجھے بتائے سر, اسی کا احسان ہے کہ نہیں؟ عجب بات ہے, ہم دو رکعتیں پڑھ کے احسان جتلاتے رہتے ہیں, تھوڑا سا نفقہ دے کر اللہ کے راستے میں بس اپنے ہی تعریف کے گن گاتے رہتے کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. اللہ کے بندے کس نے تمہیں توفیق دی ہے؟ طلب علم میں تھوڑے سے دو چار لگ جائے سن لیتے, بڑے عالم سمجھ بیٹھتے اپنے آپ کو, بس ہم جیسا ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے. کسی کی توفیق تم نے یہ کام کیا ہے. اس لیے وہ لربک فرغب نصب العین بنا لیں. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے کم مشکل ہے ہمارے لیے وہ. کسی کے کہتے ہیں یار ڈاکٹر صاحب ہمارے فجر کی نماز بہت مشکل ہے ہم نہیں پڑھ سکتے, بڑی کوشش کرتے ہیں نہیں پڑھ سکتے. جانتے کہاں پہ خلل ہے؟ الارم میں خلل نہیں. کہتے وہ بجتا رہتا ہے وہ ہم بند کر دیتے ہیں, روزانہ مسئلہ ہے. دور رکھا تب یہی ہوتا ہے بند کر پھر سو جاتے ہیں. جانتے کیا توفیق نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کیوں؟ رغبت نہیں. وہ رب کا فرغب میں کمزوری ہے. بعض لوگ صلاۃ اللیل مشکل ہے نہیں ہوتا, کام سے تھکے آتے ہیں بڑی کوشش کرتے ہیں بس ہم کہتے ہیں اٹھ کے پڑھیں گے, نہیں ہو سکتی. خلل کہاں پہ ہے؟ رغبت میں خلل ہے, اخلاص میں خلل ہے. اس کو درست کرو. دیکھو واللہ کہتے ہیں آنکھیں نہیں کھلتی, جا کے باتھ روم میں جاؤ وضو کر کے باہر نکلو کہاں نیند ہے دکھاؤ مجھے. ختم. شیطان یہی چاہتا ہے کہ نماز نہ پڑھو نا. حدیث میں ہے کہ شیطان کان میں پیشاب کر دیتا ہے. جس کے کان میں پیشاب ہو پیشاب کو نہ نکالنا چاہیے, اس کو کون کچھ کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ اٹھو اور یہ جو گرے شیطان لگائی ہیں یہ ان کو کھولو اور بس کی طرف چلو. ہم غسل کرتے ہیں یہ کرتے ہیں ایکسرسائز کر کے آتے ہیں غسل کرتے ہیں, کبھی اللہ کے لیے غسل کر کے دیکھو نا. اگر یوں طبیعت آپ کی بگڑی ہوئی ہے تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے وہ رب کا فرغب غسل کر لو وضو کر لو اور پھر توانائی دیکھو جو تمہیں ملتی ہے. دیکھ کرنا تو تم نے, ہم نے تو نصیحت کرنی ہے نا, کر کے تو دیکھو نا. کہتے ہیں بہت مشکل ہے. اچھا وضو کیا ہے غسل کیا ہے وہاں تک جا نہیں سکتے تو وہاں ہم اٹھا کے تمہیں لے کے جائیں. پھر اتنا تو کرنا ہی پڑے گا بھائی, دو چار قدم چلو بھائی. آپ کے گھر میں باتھ روم میں باہر تو نہیں کہہ رہا میں کہ باہر جا کے کنویں کی طرف جاؤ وہاں سے پانی. یا پچھلے زمانے میں کیا ہوتا تھا, یہ باتھ روم نہیں تھی اس طریقے سے ہمارے اللہ نے آسانی فرمائی ہے. لوگ باہر ویرانے میں جاتے تھے قضاء حاجت کے لیے اور کنویں سے سجی سردیوں میں آپ دیکھے پانی نکال کے وضو کر کے نماز کے لیے جاتے تھے جہاں پہ پانی کی قلت ہوا کرتی تھی. آج الحمدللہ یعنی اٹیچ باتھ روم ہے, یہ بیڈ روم ہے اندر باتھ روم بنایا ہوا ہے ہم لوگوں نے, تب بھی ہم سے وضو نہیں ہوتا. یعنی کیا چاہو اب مجھے لگتا ہے کہ فیوچر میں اب بیڈ کے ساتھ باتھ روم لگا ہوگا. ہاں اس پتہ نہیں کیا کہیں گے اسے, اٹیچ باتھ روم تو ہے اب بیڈ باتھ روم پتہ نہیں کیا ہوگا. یہ تب بھی مشکل, پتہ نہیں مشکل تب بھی ہوگی. کیوں ہوگی؟ وہ رب کا فرغب نہیں ہے, رغبت نہیں ہے نا. جب تک رغبت نہیں رہے گی واللہ کوئی خیر نہیں رہے گا. طلب علم مشکل, نماز مشکل, زکوٰۃ مشکل, روزہ مشکل, حج مشکل, عمرہ مشکل, دنیا ہی مشکل ہو جائے گی اور آخرت اس سے مشکل ہو جائے گی. اگر آپ اپنے دین اور دنیا کو آسان کرنا چاہتے ہیں یہ جان لیں کہ وَإِلَى رَبِّكَ فَرْغَبْ, رغبت اپنے رب کے لیے ہمیشہ دل میں ہونے چاہیے اور پھر دیکھیں واللہ یہ سارے مشکلات کیسے ہیں. فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا. اس سے پہلے تین اسٹیشن ہے اس صورت میں. انشراح الصدر پہلا ہے, عسر یسر دوسرا ہے, رغبت تیسرا ہے. تینوں لازم اور ملزوم ہے. سینے کو شادگی چاہتے ہو, ہر مشکل سے آسانی چاہتے ہو, رب کی رغبت لازمی ہے. سورت کی ابتدا اور انتہا دیکھیں آپ. رغبت نہیں ہے آسانی مشکل ہو جائے گی, سینے کو کشادگی مشکل ہو جائے گی. اس لیے آخر لفظ جو اس سورت کا ہے بڑا عظیم لفظ ہے واللہ, سب یوں ملے ہوئے ہیں. آسانی چاہتے ہو, مشکلات نے گھیر رکھا ہے, رغبت اپنی نیت ٹھیک کر لو, اخلاص اپنے رب کے لیے. ادارے بند ہو جائیں گے, نہیں بند ہوں گے ادارے, اپنے اخلاص ٹھیک کرو, دیکھتا ہوں کیسے بند ہوتے ہیں. جب تک دل میں خلل ہے البدایت سے تمہاری دوستی ہے تو بند ہو کے رہے گا, یا بند نہیں ہوگا تو چلنے کا فائدہ بھی نہیں ہوگا. یہ پروڈکشن جو ہو رہی ہے لوگوں کی یہاں پہ ان اداروں سے, حزبیت کا شکار ہو رہے ہیں لوگ, کیا خیر ہے اس مجھے بتائیں. ایک بدعت سے نکل کے دوسری بدعت میں تم کو دھکیل رہے ہو. معتزلہ کے زمانے میں یہی ہوتا تھا کہ نہیں؟ ادارہ موجود تھا معتزلہ کا, اس میں پروڈکشن تھی معتزلہ کی, یا خوارج تھا ان کا اپنا ادارہ تھا جیسے فیکٹری ہوتی ہے نا, خوارج پروڈکشن ہو رہی ہے. اگر کوئی خارجی توبہ کر کے معتزلی بن جائے تو کیا کون سا کمال کر دیا ہے؟ کوئی رافضی معتزلی بن جائے, معتزلی رافضی بن جائے, بدعت سے نکل دوسری بدعت, تو کیا کمال ہے؟ اس ادارے کو چلنا چاہیے, اسے اپنی نیتیں ٹھیک کریں. اہل حدیث اس دنیا کے میں سمجھتا ہوں سب سے بہترین لوگ ہیں واللہ, خیر پر ہیں, قرآن و سنت ہیں, لیکن جب سے تہذب کی زندگی میں آیا ہے اور سیاست میں چلے گئے ہیں سیاست کی طرف اور تہذب کا شکار ہوئے ہیں تو کہاں گیا علم اور تعلیم, کہاں گئی؟ نظر آتا ہے آپ کو ادارے چل رہے ہیں, پروڈکشن بھی ہو رہی ہے, لیکن کس بنیاد پہ ہو رہی ہے؟ یہی جوان جو ادارے سے نکلتے ہیں سلف کے زمانے میں اہل بدعت سے بالکل الگ جدا ہو جاتے تھے اور ان سے خبردار بھی کیا کرتے تھے. آج دونوں کے ہاتھوں میں ہاتھ ہوتا ہے, یوں ادھر اس ہاتھ میں بریلوی ہوتا ہے, اس ہاتھ میں دیوبندی ہوتا ہے, سب ایک ساتھ چلتے ہیں. وہاں پہ رافضی بھی ہوتا ہے ساتھ, تیسرے چوتھے نمبر پہ سب ایک ساتھ چلتے ہیں. کہتے ہیں اس کی ہمیں ضرورت پڑ گئی ہے. کیا ضرورت ہے تمہیں؟ بھئی ہمارے ادارے خطرے میں ہیں. کس خطرے میں؟ ادارے بند ہو جائیں گے. سبحان اللہ, میں جیسے پہلے عرض کر رہا ہوں, تمہاری مرضی سے چلتے ہیں تو پھر تمہاری مرضی سے بند ہوں گے. چاہنے نہ چاہنے سے. اگر اس رب ذوالجلال سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی سے چلتے ہیں تو پھر اسی کے حکم سے بند ہوں گے. اگر اس میں خیر ہے چلنا تو واللہ کبھی بند نہیں ہوگا. اگر چلنے میں شر تو بند ہونے میں کیا حرج ہے پھر؟ واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.